الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 108 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. میں یہ بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سورہ دینونت کی سورہ ہے. اللہ کی جزا و سزا قیامت میں کیسے برپا ہوگی، اس کی تصویریں بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ہیں. یہاں دنیا میں یہ جزا و سزا کس طرح برپا ہوئی، اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. اس میں منافقین زیر بحث ہیں، اور منافقین کا اب وہ گروہ زیر بحث آ گیا تھا جو محض منافق ہی نہیں تھے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے. اسی مقصد سے انہوں نے یثرب میں، جو اب مدینۃ النبی کہلاتا تھا، ایک مسجد بنائی. پچھلی نشست میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس مسجد کو بنانے سے کیا پیش نظر تھا. وہ مسجد بنائی گئی تو تاثر کیا دیا گیا، یہ خواہش کی گئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے ایک بار نماز پڑھ دیں، اس سے مسجد کو جو حیثیت حاصل ہو جائے گی پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. یہ سارا منصوبہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مسجد مسجد کے لیے بنائی نہیں گئی، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، کفر کو تقویت دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک کمین گاہ فراہم کی جائے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے. یہ تمام چیزیں خود قرآن مجید نے کم و بیش انہی الفاظ میں بیان کر دیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دعوت دے رہے تھے رسول اللہ تشریف لائیں، تو فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا ہے پیغمبر. یہ مسجد ہے ہی نہیں ہے، اور جب مسجد نہیں ہے تو پھر اس میں نماز کے لیے اللہ کا پیغمبر کبھی کھڑا نہیں ہوگا. یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ ایک بڑا ہی فاسد مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی، اللہ نے اس سے پردہ اٹھا دیا. اب یہ مسجد نہیں ہے، یہ در حقیقت منافقین کا ایک اڈا ہے، اس لیے اس کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا ہے پیغمبر. مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہی مسجد اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے. اس میں لفظ استعمال ہوا ہے احق، ظاہر ہے کہ جس وقت یہ افل ہے زیادہ حقدار، تو خیال ہوتا ہے کہ مقابل میں کوئی حقدار بھی ہوگا، لیکن جو لوگ عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض موقعوں پر افل کسی تفضیل سے یا مقابلے سے مجرد ہو کر آ جاتا ہے، یعنی وہی حقدار ہے. یہاں اس مفہوم میں ہے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ اصل میں حق کا لفظ ہے، مگر موقع کلام سے واضح ہے کہ یہ نسبت اور تقابل سے مجرد ہو کر آیا ہے. یعنی یہاں یہ اس طرح نہیں آیا کہ اس کا مطلب یہ کیا جائے کہ زیادہ حقدار ہے، بلکہ حقیقت میں وہی حقدار ہے. اس پہلو سے استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں افل اس طریقے سے بھی آتا ہے. تو فرمایا کہ وہی مسجد اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوے پر قائم کی گئی ہے. اس جملے کو اگر دیکھیے تو اس کا اسلوب صاف بتا رہا ہے کہ اس سے کون سی مسجد مراد ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ جملے کا اسلوب بتا رہا ہے کہ اس سے مسجد قباء مراد ہے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد ضرار اسی کے طور پر بنائی گئی تھی. مسجد قباء کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی پہلی مسجد تھی، اسی میں نماز کا اہتمام باجماعت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسی میں جمعہ قائم کیا گیا، مسجد نبوی اس کے بعد بنی ہے. تو یہاں اسلوب صاف بتا رہا ہے کہ مسجد قباء مراد ہے، اس لیے کہ اگر مسجد نبوی مراد ہوتی تو جس طریقے سے تعارف کرایا گیا ہے اس سے بالکل مختلف طریقے سے تعارف کرایا جاتا. اس کی بنیاد یہ فرمایا کہ اول دن سے خدا کے تقوے پر قائم کی گئی ہے. یہ نہایت خوبصورت اسلوب میں مقابل کی حقیقت کو واضح کیا ہے. یعنی یہ مسجد جو انہوں نے بنائی، یہ ضراراً بنائی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کفر کی تقویت کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں انہی لوگوں سے صادر ہو سکتی ہیں جن کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہو گئے ہوں. اور اگر دل اللہ کی خشیت سے خالی ہو جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے، اللہ کے پیغمبر کا ساتھی کہے، وہ اسی طرح کی چیزیں کرے گا جس طرح کہ ان منافقوں نے کی ہیں. اس کے بالکل برخلاف مسجد قباء کا تعارف کرایا کہ اس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوے پر رکھی گئی. یعنی ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو اللہ سے محبت کرتے تھے، جن کے لیے دین، ایمان سب کا محور ان کا پروردگار ہی تھا، جو اس کی سچی معرفت کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی عبادت کے ذوق اور شوق میں انہوں نے یہ مسجد بنائی. تو گویا تقوے کے سارے مظاہر اس مسجد ہی سے متعلق ہیں. اور ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کے ہاں دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ کی خشیت سے دلوں کے خالی ہونے کا اظہار ہے، اس میں تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے مقابل میں جس مسجد سے اس کا تقابل کیا جا رہا ہے وہ تو مخلصین کی بنائی ہوئی مسجد ہے. تو اس طرح دونوں کو مقابلے میں رکھ دیا اور بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا کہ مسجد دیواروں کا نام نہیں ہے. عبادت گاہ تو جس کا جی چاہے بنا لے اور اس پر عبادت گاہ کا نام بھی لکھ دے، لیکن عبادت گاہ اسی وقت عبادت گاہ بنتی ہے جب اس کے بنانے والے اس کی بنیاد تقوے کی اینٹوں سے اٹھائیں، اور پھر بعد میں اس کے آباد کرنے والے بھی اس کا سارا اہتمام تقوے اور خشیت قلب کے ساتھ کریں. خدا کے تقوے پر قائم کی گئی ہے. اس کے بعد جو جملہ ہے اس میں ان لوگوں کی بھی تعریف کی ہے جو اس مسجد کے نواح میں آباد تھے یا آباد رہے، اور جو اب بھی اس مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں. رجال فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، بس یہی دین ہے. آپ قرآن مجید میں جس جس جگہ مطالعہ کریں گے صاف واضح کر دے گا وہ کہ تطہر اور تزکیہ یہی دین کی حقیقت ہے، یہی دین کا مقصد ہے، یہی نصب العین ہے. یہ پاکیزگی ہے جس کو انسان کے قلب و ذہن کا، اس کے وجود کا احاطہ کرنا چاہیے، اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے تمام احکام دیے ہیں. اللہ کے پیغمبر دنیا پر اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن جو ہدایت لے کر آتے ہیں, جو دین لے کر آتے ہیں, اس کی دعوت کیا ہے؟ اس کی دعوت ہے تقویٰ, اور اس کی بنیاد ہے تطہر, پاکیزگی, تزکیہ. تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں, یعنی ان کا ہدف, ان کا نصب العین کیا ہے؟ پاکیزگی. یہ ان کی تعریف کی. اور اس کے بعد واللہ یحب المطہرین, اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں. یعنی اللہ کے ہاں انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟ وہی پاکیزگی. وہ اس دنیا میں کن لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے؟ ساری دین کی دعوت کس لیے ہے؟ ساری دین کی تعلیم تربیت کس لیے ہے؟ لوگ پاکیزگی اختیار کر لیں. یہ پاکیزگی ظاہر میں بھی آئے, یہ پاکیزگی صورت میں بھی آئے, یہ باطن میں بھی آئے, یہ معنی میں بھی آئے. جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں اللہ انہی کو پسند کرتا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے, اس میں اگر غور کیجئے تو مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف کے ساتھ مسجد ضرار کے مفسدین پر تعریض بھی ہے کہ یہ ظاہر و باطن دونوں میں آلودہ غلاظت ہے. یعنی ان کا حال کیا ہے؟ اس مسجد کے نمازی, اس مسجد کو بنانے والے, اس کو آباد کرنے والے, یعنی مسجد قباء کو, وہ پاکیزگی چاہتے تھے, پاکیزگی کے لیے انہوں نے مسجد بنائی. ان کا نصب العین و ہدف پاکیزگی ہے, اور اللہ تو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اسی کو ہدف اور نصب العین بنایا ہے. یہ کون ہے؟ یہ سراسر آلودہ غلاظت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں جب یہ کہا کہ واللہ یحب المطہرین, اللہ پاکیزہ لوگوں ہی کو پسند کرتا ہے, پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی اللہ کو پسند ہیں, تو گویا یہاں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اللہ اس طرح کے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں کہ ایک جملہ بولا گیا اور اس کے لوازم سامنے آنے چاہیے, اس کے نتائج سامنے رہنے چاہیے. یہ کلام کے فہم کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے, اور خاص طور پر احکامی آیات میں. قرآن اپنے اسلوب ہی میں بات کرے گا, یعنی وہ کسی چیز کو بیان کرے گا تو قاعدوں کے طریقے پر نہیں, جیسے کہ فقہی قاعدے بیان کیے جاتے ہیں یا قانونی بیانات دیے جاتے ہیں. اس کا اسلوب اطلاقی ہوگا ہمیشہ, اور یہی اسلوب دلوں کو چھوتا ہے, اسی میں تصویر سامنے آتی ہے. یہی در حقیقت ابلاغ کو آخری حد تک دل و دماغ کے لیے یکساں کر دیتا ہے, اس میں سادہ منطق نہیں رہتی. اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مقابل میں بعض چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا. میں اپنی پچھلی نشستوں میں بعض مثالیں دے کے بتا چکا ہوں کہ قرآن ایک بات کہے گا اور اس کے لازمی نتیجے کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا, بلکہ وہ پڑھنے والے یا سننے والے پر چھوڑ دے گا. اور وہ چھوڑ دینا اس لیے ہوتا ہے کہ دل بیدار ہوں, زندہ ہوں, اس کلام کو سمجھیں, اس کے اوپر غور کریں, وہ کلام محل تدبر بنے, اس کے ساتھ ان کا ایک زندہ تعلق پیدا ہو. یہ چیز اعلیٰ ادبی اسالیب میں بڑی دل نواز ہو جاتی ہے, لیکن منطقی ذہن بعض اوقات دوسرے تقاضے کرنے لگ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اصل میں تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور جن مقاصد کے لیے بنائی ہے وہ پیچھے بیان ہو چکے ہیں, یہ آلودہ غلاظت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ ان کے باطن کی غلاظت ہے جو سامنے آ گئی ہے. اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ایک ایسی مسجد کی بنیاد رکھی, اور وہ بھی مسجد کی, کہ جو اصل میں دشمنی کا اڈا ہے, جو کمین گاہ کے طور پر بنائی گئی ہے. اس بات کو اس طرح نہیں بیان کیا, الٹ کے بیان کر دیا, اور یوں بیان کیا کہ وہ مسجد اس کی زیادہ حقدار ہے کہ پیغمبر اس میں کھڑا ہو, اس میں نماز پڑھائے. کون سی مسجد؟ مسجد قباء. اور اس کی تعریف اس طرح سے کی کہ جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے. اب مقابل میں خود سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں. تو گویا ایک ایک جملے میں مقابل میں رکھ کے بتا دیا کہ یہ آلودہ، یہ غلاظت ہے، ان کو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو؟ یعنی ذرا تقابل کر کے دیکھو کہ یہ مسجد قباء جس کے مقابل میں یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. وہاں خشیت تھی، اللہ سے محبت تھی، اس کی معرفت کا احساس تھا، عبادت کا جذبہ تھا، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی. اس مسجد سے اس کا کیا تقابل؟ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی قدر کے کنارے پر اٹھائی جو گرنے کو ہے؟ یعنی جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تقوی پر اٹھائی گئی بنیادیں تو آسمان تک پہنچتی ہیں، جیسے کہ قرآن نے ایک دوسری جگہ اس کو تمثیل میں ڈھال دیا ہے کہ یہ تو وہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں اعماق میں اتری ہوئی ہیں، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تو اس کا اس عمارت سے کیا تقابل ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے دریا کے کنارے کے اوپر بعض اوقات نیچے سے ساری مٹی، دریا کا پانی کھینچ لے جا چکا ہوتا ہے اور اوپر ایک قدر بچی ہوئی ہوتی ہے، اس پر کوئی عمارت بنائیں گے تو وہ کب تک کھڑی رہے گی؟ تو فرمایا، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی قدر کے کنارے پر اٹھائی جو گرنے کو ہے، اور وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری. اب یہاں پر کہنا تو اصل میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے جہنم کا اہتمام کیا ہے، لیکن اس کو ایک تمثیل میں ڈھال کے بتایا کہ یہ اور ان کی عمارت، یہ سب کے سب جس انجام کو پہنچ گئے یا پہنچنے والے ہیں، اس کو اس سے سمجھ لو کہ وہ عمارت ایک کھوکھلی قدر کے کنارے پر اٹھائی گئی تھی، وہ قدر پہلے ہی گرنے کو تھی. نہ تقویٰ تھا، نہ ایمان تھا، نہ اخلاص تھا، نہ عبادت کا جذبہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی. اور اب تو اس کے بعد حقیقت کھل گئی، یہاں بھی رسوا ہوئے اور آگے بھی جہنم ہے. فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہ دکھائے گا. یہ جو راہ نہ دکھائے گا، اس کے لیے جو لفظ آیا ہے واللہ لا یہدی، تو ہدایت یہدی، ہدا یہدی، یہ جو فعل استعمال ہوتا ہے تو یہ کبھی اپنے لغوی اعتبار میں استعمال ہو جاتا ہے، یعنی منزل کی راہ نہ دکھائے گا. یہاں اسی مفہوم میں ہے، چنانچہ حاشیہ ہے کہ یعنی اس منزل کی راہ نہ دکھائے گا جو قیامت میں اہل ایمان کے لیے مقرر کی گئی ہے. وہ راستہ ہی نہیں کھلے گا. وہ راستہ کھلے گا کیسے؟ یہاں انسان اپنی فطرت کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوگا، اس کے لازمی نتیجے اور اس کے انعام کے طور پر پیغمبروں کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس راستے پر چل کے استقامت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور وہاں سے اس کو فرشتے سیدھا جنت میں لے جائیں گے. تو یہ پوری بات ہے جو اس ایک لفظ میں ادا ہو گئی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی. یعنی یہ عمارت تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس کو وہ اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنائے. عمارت ختم ہو گئی، اس کو تو ڈھا دیا گیا، پیغمبر بھی اس پہ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن یہ عمارت دلوں کے اندر شکوک اور اوہام کی عمارت بن کے اب ان کے دلوں کو کاٹتی رہے گی. منافقت میں آدمی واضح نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں ریب و گمانی میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر منفی احساسات کو ترجیح دے کر مثبت معاملات کے ساتھ تربص کا رویہ اختیار کر لیتا ہے. اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور اس میں سازشوں پر سازشیں کرتا چلا جاتا ہے. اس کو بھی ایک خوبصورت تمثیل میں ڈھال دیا ہے. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی. عمارت اینٹ پتھر کی تھی، ڈھہ گئی، अंदर एक इमारत बनी हुई थी, वो अंदर की इमारत बाहर आई थी। वो इमारत क्या थी? जो अंदर बनी हुई है वो बेयकीनी की इमारत है, वो शकूक और गुमान की इमारत है, वो अवहाम की इमारत है। वो वैसे ही कायम है, उसको कुछ नहीं हुआ, वो वहीं मौजूद है। फरमाया ये तो अब इनकी ज़िंदगी बन गई, जो कुछ इन्होंने किया है, बस अल्लाह ही इनमें से किसी को तौफीक दे कि वो अपने उज़र माजरतें एक तरफ छोड़ें और सच्चे दिल से एतराफ़ करके पैगंबर के सामने अपने आप को डाल दें। वरना अब ये बेयकीनी में जिएंगे, बेयकीनी में हर रोज़ एक ईंट पत्थर रखेंगे। इस इमारत की बुनियादें जिस चीज़ पर कायम है, जो इनके दिलों में उठी हुई है, इसी पर कायम रहेगी। फरमाया कब तक? इल्ला अन तुक़त्ता कुलूबहुम, इल्ला ये कि उनके दिल ही टुकड़े हो जाए। यानी जिस दिल में ये इमारत बनी है, अब उस दिल ही को टुकड़े टुकड़े करके निकाल के फेंक दीजिए तो हो सकता है कि वो इमारत भी ढह जाए। वरना ऐसी पुख्ता बुनियाद पर वो इमारत कायम है इनके दिलों में कि वो बेयकीनी के कलश तक पहुंचती रहेगी। ये जो उसलूब इख्तियार किया गया है कि दिल ही टुकड़े हो जाएं, इस पर मैंने लिखा है कि ये तालीक बिल मुहाल का एक खूबसूरत उसलूब है। हम अपने मुहावरे में कहते हैं कि ये दाग अब कपड़े के साथ ही जाएगा। ये उस तरह का उसलूब है अरबी में, यानी ये इमारत अब दिलों के टुकड़े होकर ही जाएगी। ये दिल जब तक मौजूद हैं, सीनों में धड़क रहे हैं, ये इमारत बेयकीनी की इमारत, ये इसी तरह कायम रहेगी। इसी तरह फरमाया है कि इल्ला अन तुक़त्ता कुलूबहुम। इरशाद हुआ कि वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह सब कुछ जानता है, वो बड़ी हिकमत वाला है। ये सिफात महज काफिया पैमाई के लिए नहीं आती, बल्कि पीछे जो बात बयान होती है उसमें अल्लाह ताला की सिफात के किस इस्तेहजार न होने ने मसला पैदा किया है, उसकी याद दहानी कराती है। अगर ये जानते कि जिस परवरदिगार के साथ ये मामला कर रहे हैं, जिसका पैगंबर इस वक्त इस बस्ती में मौजूद है, वो अलीम भी है और हकीम भी है, तो कभी ये ना करते, यानी कभी ये होता ना। होता ही ये है कि या अल्लाह के इल्म के बारे में सच्ची मार्फत पैदा नहीं हुई, या अल्लाह की हिकमत को ठीक तरीके से नहीं समझा, और उसका नतीजा क्या निकला? रैब, गुमान, अवहाम, शक और बेयकीनी, ये इनके यहाँ पैदा हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों तक पहुँच गई जिसके अब मुजाहरे देख रहे हो। इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अन्फुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। हकीकत यह है कि जो लोग पैगंबर के हाथ पर बैत करके ईमान लाए, या उनको बताया है कि काश तुम समझते कि पैगंबर की बैत का मतलब क्या है, पैगंबर के हाथ पर ईमान लाने के मानी क्या हैं। हकीकत यह है कि जो लोग पैगंबर के हाथ पर बैत करके ईमान लाए हैं, उनके जानो माल अल्लाह ने इस वादे पर उनसे ख़रीद लिए हैं कि उनके बदले में वो उनको जन्नत अता फरमाए। ये सहाबा किराम के साथ जो मामला अल्लाह ने किया उसका बयान है। यानी उस मौके पर जब अल्लाह के पैगंबर की बेइज्जत हुई, हम अब कहते हैं ना कि जो मर्तबा उनको मिला, जो शान उनकी है, जो हैसियत उनकी है, वो अब तारीख में किसी और फ़र्द या जमात को नहीं मिल सकेगी, तो उसकी वजह क्या है? यानी दीन हिदायत वही है, मैं आप भी अमल करने की कुछ ना कुछ हिम्मत कर ही लेते हैं, और वो लोग भी दुनिया में नज़र आते हैं कि जो उसका हक अदा कर देते हैं, उसकी सबकत में आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों से जो एक बड़ा मुतालबा किया गया, वो मुतालबा ये था कि तुम्हारी जाने और तुम्हारे माल अब अल्लाह ने ख़रीद लिए हैं, इसलिए कि तुम पैगंबर की बैत करके ईमान लाए हो। अब पैगंबर की दावत के साथियों की हैसियत से तुमसे जो तकाजे हैं, वो दुनिया में किसी और जमात से होने नहीं हैं। तो इसको यहाँ नुमाया किया है कि इधर तो सूरत हाल ये थी, तुमने इसके मुकाबले में पैगंबर के होते हुए क्या किया? मुनाफ़िकत इख्तियार कर ली। हकीकत ये है कि जो लोग पैगंबर के हाथ पर बैत करके ईमान लाए हैं, उनके जानो माल अल्लाह ने इस वादे पर उनसे ख़रीद लिए हैं कि उनके बदले में वो उनको जन्नत अता फरमाएगा। तो चुनाचे नतीजा क्या निकला है? उनको जिस इम्तहान में, जिस इब्तला में डाला गया है, उसमें वो अब दीन पर अमल ही नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? फ़यक्तलून व युक्तलून, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل. تو ارشاد فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن. یہ جو وعدہ ہے, یعنی یہ جنت کا وعدہ جو ان سے کیا گیا, یہ جنت کا وعدہ جس میں ان کو دنیا ہی میں اس کی بشارتیں دے دی گئیں, فرمایا یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. تو یہ جو پیچھے بیان ہوا کہ اللہ نے خرید لیے ہیں, اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان اللہ حشترا, اللہ نے بالکل وہی لفظ جو خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی میں نے وضاحت کی ہے ایک حاشیے میں. اسلام کی حقیقت یہی بیع و شرا ہے, یعنی اصل میں ایک چھوٹے درجے میں ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرتے ہیں تو دعویٰ یہی کرتے ہیں یا وعدہ یہی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ اپنے رب کی مرضی کے تابع کر دیا, گویا دوسرے لفظوں میں جنت کے عوض اس کو فروخت کر دیا. اسی کو سادہ تعبیر میں یا مذہبی تعبیر میں نظر کہا جاتا ہے, یعنی صرف اتنا نہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے, اللہ کو ماننے اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے نتیجے میں جو چیز اس تعلق میں نمایاں ہونی چاہیے وہ کیا ہے, پرستش. یہ پہلا درجہ ہے جس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم نے مان لیا ہے, اس کی عظمت کا اعتراف کر لیا ہے, اس کی صفات کو سمجھ لیا ہے, اس سے آگے بڑھ کر یہ حقیقت بھی جان لی ہے کہ وہی بادشاہ کائنات ہے, اس لیے ہمیں اس کا حکم ماننا ہے, ہم اس کے بندے ہیں. تو ابدیت کا شعور جب ظاہر ہوتا ہے خدا کے تعلق سے تو اطاعت بن جاتا ہے, حکم مانیں گے. اور اگر وہ حکم یہ بھی دے دیا گیا ہے کہ کھانے پینے پر بھی پابندی لگا دو اور رمضان میں اپنا منہ بند کر لو تو ہم اس پر لبیک کہیں گے. تو یہ عبادت گویا اطاعت کا ظہور ہے. لیکن یہ عبادت کا دائیہ یا خدا کے ساتھ یہ تعلق جو دین کی بنیاد ہے, اس کا آخری ظہور کیا ہے, نظر کر دینا, یعنی پرستش اطاعت اور اس کے بعد اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی وقت تقاضا کرے تو تیار رہنا کہ میرا جان اور میرا مال اللہ کی نظر ہے. حج عمرہ اس نظر کی تمثیل ہے, قربانی اس نظر کی تمثیل ہے. اس لیے عبادت کا منتہا کمال ہے, اور اسی لیے زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے. یعنی یہ عبادت گویا آخری درجے میں پہنچ گئی, اسی جذبے سے ہونی بھی چاہیے. تو یہ جو بیع و شرا ہے اس کا ظہور نظر میں ہوتا ہے. ہر شخص اس چیز کے لیے پہنچ نہیں سکتا, اس لیے دین میں اس کو تین درجات میں تقسیم کر دیا گیا ہے. یعنی آخری چیز کیا ہے, اس نظر کی تمثیل میں داخل ہونے کے لیے, اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے, اور اس میں اپنے آپ کو مجسم نظر بنانے کے لیے کہ آدمی حج کے لیے جائے. اس سے نیچے نہیں جا سکا, یا اس وقت کے اسباب نہیں ہیں, یا صحت تقاضا کرتی ہے تو عمرہ جب چاہیں کر لیں. وہ پانچ دن کی کم و بیش عبادت ہے, یہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں آدمی فارغ ہو جاتا ہے. اس کا بھی حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, تو پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر یکم ذوالحج سے اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کر دینا. ناخن نہیں کاٹیں گے, بال نہیں اتاریں گے, یہاں تک کہ جانور قربان کر دیں. تو یہ ہے در حقیقت وہ نظر جس کی تمثیل ہماری زندگی میں اس طرح ہے. ان کے لیے یہ ایک واقعہ بن گئی. یعنی ان کے لیے کیا تھا, ہم تو صرف اظہار کر کے آ جاتے ہیں, یا سال میں قربانی کرتے ہیں تو اظہار کر دیتے ہیں اس کا تمثیل کی زبان میں کہ حاضر ہیں, لبیک اللہم لبیک. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے وہ نظر اصل میں حقیقی نظر بن گئی. تو اس کو بیان کیا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون یقتلون. وہ تو اللہ کی راہ میں بلا لیے گئے کہ وہ قتال کریں, اور پھر وہ مارتے بھی تھے اور مارے بھی جاتے تھے. اللہ نے ان کی اس نظر کو قبول کیا اور ان کو بشارت دی اور ایک سچا وعدہ ان کے ساتھ کیا. وہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, اور قرآن میں بھی ہے. تو اسلام کی حقیقت یہی بیع و شرا ہے. اس کی کچھ مزید وضاحت پیش نظر ہے, انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.